بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج ستمبر 1979 کی 14 تاریخ ہے. درس قرآن کریم کا آغاز یوں کہیے کہ آج ہم سورہ الروم کی آیت 28 سے کریں گے. میں نے یہ تصدیق اس لیے کی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے درس میں ایک بنیادی نقطے کی تشریح کی گئی تھی، اور وہ تھا اسی سورت کی آیت 30 کے حوالے سے، جس میں کہا گیا ہے فطرت اللہ تعالی، جو کچھ کہا گیا تھا اس کا ملخص یہ تھا کہ یہ تصورات و نظریات جو ہمارے ہاں رائج ہیں، انسان کی فطرت، ہیومن نیچر، اور پھر اس سے آگے یہ کہ انسان کو اللہ نے اپنی فطرت میں پیدا کیا، اور اس سے اگلا قدم یہ کہ اسلام دین میں فطرت ہے، اور پھر آگے یہ کہ اگر انسانی بچے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو جیسا کچھ وہ بنے گا وہ اسلام کا مجسمہ ہوگا. تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تمام تصورات انسانی ذہن کی تخلیق ہیں، اور اسلام میں یہ دوسروں سے مستعار لیے گئے ہیں، قرآن کی تعلیم کی بنیادی طور پر خلاف. یہ بات پچھلے درس میں آ چکی تھی، اور میرا خیال ہے کہ آپ نے جس جذب و انہماک سے اسے سنا تھا آپ کے ذہن میں مستحضر ہونا چاہیے. اسے بات اسی سے آگے چلتی ہے. آج اصل میں اس آیت تک پہنچنے کے لیے یہ تمہید ضروری تھی، آج ہم اس تک آ جائیں گے. اس آیت میں کہا یہ گیا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَیِّمُ. یہ سارا کچھ جو پہلے کہا گیا ہے اس کہنے کے بعد کہا کہ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَیِّمُ، یہ ہے دین قیم، یہ ہے نظام زندگی. اب لفظ آیا ہے وہ قیم، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ عرب جو ہے بس ان کی خصوصیت گزرا یہ ہے کہ زبان کے تو وہ پوچھئے نہیں، یہ سہنسا واقعہ ہوئے تھے. قیم بات تو بڑی آسان ہے، قامہ کے معنی کھڑے ہونا، لیکن ان کی نگاہ دیکھیے کہاں جاتی تھی کھڑے ہونا. انہوں نے کہا کہ وہی چیز کھڑی رہ سکتی ہے جس کا توازن برقرار ہو. یہاں سے ان کا وہ باب ہوتا ہے. اب اس میں انہوں نے خدا کے لیے قیوم کا لفظ، اب یہ باب کے اوپر آئے گا کہ وہ جو اپنی ذات میں کھڑا ہو، قائم ہو، اور کسی کا محتاج نہ ہو، اور ہر شے اس کی وجہ سے قائم رہ سکے. ایک لفظ میں دونوں چیزیں آ گئی. قیوم کے معنی متوازن، متناسب، اپنے آپ میں قائم رہنے والا، لیکن خدا کے سہارے کے ساتھ. ذالک الدین القیم، یہ ہے دین قیم. اب قیم کے تو معنی آپ نے سمجھ لیجیے. تو اسی کے لیے اقیم وجہ کا وہی لفظ واضح ہے، قامہ کا یہ نہایت اعتدال کے ساتھ جم کے کھڑے ہو جاؤ، لگزش نہ ہو، لڑکھڑاہٹ نہ پیدا ہو کسی قسم کے لیے آپ کے اندر. اتنا توازن آپ کا برقرار ہونا چاہیے، قائم رہنا چاہیے. یہ دین قیم ہے. اقیم وجہ کا اپنی تمام توجہات سے مرکوز رکھ کر اور کھڑے ہو جاؤ. اور توجہات کو مرکوز رکھنا تو کھڑے ہونے کے لیے ضروری ہے. ذرا سا دھیان آپ کا بڑے لڑکڑا جاتے ہیں. ذالک الدین القیم، بات یہاں سے چلے گی. یہ ہے دین قیم. وہ کیا ہے دین جس کے متعلق یہاں کہا گیا ذالک؟ یہ ہے، وہ ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے. کیا چلا آ رہا تھا پیچھے سے؟ پچھلی آیات، آپ 8-10-15 آیات سے بات یہ چلی آ رہی تھی. کہا یہ جا رہا تھا ممین آیات ہی، اس کی آیات میں سے یہ چیزیں ہیں. آیات نشانیاں، کسی حقیقت تک پہنچنے کے لیے جو علامات، سمبل یا نشانیاں ہوتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے. سوتری ہے، توازن بگڑ گیا. یہ نشانیاں ہیں، سمبل ہیں، سنگ میل ہیں، نشانات راہ ہیں کسی منزل تک پہنچنے کے لیے. کیا بات ہے دس آیات کی، وہ کیا ہے سنگ میل، کیا ہے نشانیاں، کس چیز تک پہنچنے کے لیے، الدین القیم تک پہنچنے کے لیے کیا نشانی ہے. تسخیر ارض و سما، تکبیر شمس و قمر، اطلاع سے لیل و نہار، تفریح سے خزان و بہار، یہ سب کچھ یہ نشانیاں ہیں ایک محکم قیم نظام تک پہنچنے کے لیے. ان میں کیا چیز قدر مشترک ہے جو بتائی گئی؟ ایک ہی چیز ہے کہ یہ سب قوانین کے تابع زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ ہیزرلی یوں ہی نہیں وجود میں آ گئے، یا یوں ہی کارگاہ کائنات نہیں چل رہا، نہ تو بائی چانس وجود میں آیا ہے، اور نہ جسے ہیزرلی کے معنی وہ ہمارے ہاں علالتا جسے کہا کرتے ہیں، نہ یہ یوں ہی کر رہا ہے ہنگامی طور پر کہ یوں ہی چل رہا ہے، کچھ نہیں. یہ ایک نظم کے تابع ہے، ایک قاعدے قانون کے تابع ہے. یہ کائنات میں جو تم کس قدر نظم و نسق دیکھ رہے ہو، یہ قانون کے اتباع کا نتیجہ ہے. تو پہلی چیز تو یہ بتائی گئی کہ کائنات کا نظام جسے ہم نے کہا ہے کہ ایک حقیقت تک پہنچنے کی نشانیاں ہیں، پہلی اس میں یہ چیز ہے کہ ہر شے قانون کے تابع زندگی بسر کر رہی ہے. کسی میں مجال انکار نہیں، یارہ سرکشی نہیں، اور اسی سے یہ سارا سلسلہ کائنات اس حسن و خوبی کے ساتھ رواں دواں ہے. پہلی چیز تو اس نے کہا کہ یہ، دوسری چیز اس نے کہی تھی 27 آیت، والذی یبدا الخلق ثم یعیدہ، یہ کوئی جامد شے نہیں ہے کہ ایک دفعہ وجود میں آ گئی اور پھر وہ وہاں کی وہیں ٹکی ہوئی ہے، بالکل نہیں. کائنات میں ایولیوشن کا، ارتقاء کا سلسلہ جاری ہے. ابتدا میں کوئی شے بھی ہو، اس کا ابتدائی حجولہ جو ہوتا ہے وہ کروڈ شکل میں ہوتا ہے، ابتدائی فارم میں ہوتا ہے، پھر وہ جڑی، پھر وہ گردشیں دلاتا ہوا، اسے ارتقاء کی منازل سے گزارتا ہوا، اشب و زوائد کو الگ کرتا ہوا، الباری ہو المقدر ایک فارم میں لاتا ہوا، اس کو اس آخری شکل تک لے آتا ہے، اس شکل تک لے آتا ہے. ہم آخری کیوں کہیں؟ یہ تو آخری انسان کے لیے چھوڑنا چاہیے. آخری شکل جس شکل میں ہم اسے دیکھ رہے ہیں، اس کا کوئی یوں لایا ہے المصور. تو یہ دوسری چیز یہ بتائی کہ اس دین قیم کی جو کائنات میں جاری اور ساری ہے، قانون کے تابع ارتقائی منازل طے کرتا ہے. اگلی بات اس نے یہ کہی کہ لہو من سے سواب آتے کلن لہو کانے کیوں، یہ لہو بڑی چیز ہے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں، جس طرح سے یہ چل رہے ہیں، یہ کسی اپنے مقصد کی تکمیل یا حصول کے لیے نہیں کر رہے. یہ خدا کے متعین فرمودہ پروگرام کی تکمیل کے لیے ایسا کر رہے ہیں. یہ ہے لہو. کانے پون ہیں، اپنی توانائیاں بے جا صرف نہیں کرتے، سنبھال کے رکھتے ہیں، پریزرو رکھتے ہیں، جہاں کہا جاتا ہے وہاں صرف کرتے ہیں، جتنا صرف کرنے کو کہتے ہیں اتنی ہی صرف کرتے ہیں، باقی پھر سنبھال کے رکھ لیتے ہیں. تو یہ اس کے پروگرام کی تکمیل کے لیے بھی اپنی توانائیاں. یہ تیسری چیز آ گئی نظام کائنات کے اندر. ذہن میں رکھیے گا زیادہ تر دین القیم، یہ ہے دین القیم. اب درمیان میں ایک آیت جو ہم نے چھوڑ دی تھی، میں اسے دیتا ہوں. 28 آیت، ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذلک نفصل الآیات لقوم یعقلون. یہ ابتدائی دور کے تصورات کے، کائنات کے جو عناصر ہیں، بجلی ہے، بادل ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، درخت ہیں، یہ دیوی دیوتا ہیں، بڑی بڑی قوتوں کے مالک ہیں، ان کے سامنے جھکنا چاہیے، انہیں معبود بنا لینا چاہیے. یعنی یہ کائنات کے جس کو تمہارے لیے سخر لکم مسخر کر رکھا ہے اس کے متعلق یہ تصور کہ نہیں ہم ان کے سامنے جھکنے کے لیے پیدا ہوئے، یہ ہمارے معبود پیدا ہوئے ہیں، بڑی بڑی طاقتیں ہیں. اس نے کہا کہ یہ بنیادی طور پر یہ تصور والے، کہا کہ یہ خدا کی دی ہوئی طاقتیں ہیں. اس زمانے میں تو انہوں نے ان لوگوں نے جہالت کی بنا پر ان چیزوں کے متعلق کہا، وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے متعلق یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ خود خدا ہیں، کہتے یہ تھے کہ خدا نے اپنے اقتدارات اور اختیارات کو انہیں سونپ رکھا ہے، انہیں تنظیم کر رکھا ہے، ڈیلیگیٹ کر دیا ہے. اس لفظ کو یاد رکھیے، آئیں گے آج ہم. اور آج کے دور کا انسان جو بڑا خدا پرست کہلاتا ہے، اسلامی مملکت بنانے کے دعوے کر رہا ہے، اور اس کا منشور جو ہے، اس کا آئین جو ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہو کہ خدا نے جو پاور ہمیں ڈیلیگیٹ کر دی ہے ہم ان کو ایکسرسائز کرتے ہیں، ڈیلیگیٹ کر دیں گے ان کو. یہ ڈیلیگیٹ کا لفظ نہیں جاننے والے تو آپ میں سے جانتے ہی، کوئی پاور جو کوئی افسر کسی دوسرے کو ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے وہ اس وقت کے لیے اس کے پاس تو نہیں رہتی. ڈیلیگیٹڈ پاور اپنے آپ کو تو ان پاور سے مرہ کر دیتا ہے نا، وہ دوسرے کو دے دیتا ہے. یعنی یہ تھلے خام ملازہ فرماؤ، یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو ڈیلیگیٹڈ پاور کا تصور آ گیا، وہ ڈیوائن رائٹس آف کنگ. عزیزہ نے مان، یہ چیزیں بڑے گہرے تصور کی محتاج ہوتی ہیں کہ یہ بات چلی کہاں سے تھی. وہ چرچ جو تھا وہاں کا، انگلینڈ تھا، انہوں نے اپنے بادشاہ کو جو بنایا اپنا، وہ تو یہ تھا نا، ان کا گٹھ جوڑ ہوتا تھا مزید پیشوائیت کا اور سیاست کا، ملوکیت کا. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ یہ احکام نافذ کرتے ہیں، کسی کو قتل کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں، یہ خود نہیں کر سکتے، یہ بیچارے خود کیا کر سکتے ہیں. ڈیوائن رائٹس، خدا نے اپنے اختیارات ان کو دے رکھے ہیں، یہ تو ان اختیارات کو صرف معلوم کرتے ہیں. آپ کے یہاں تصور آیا اب سلطان و جب اللہ علیہ، کہ سلطان اس زمین پر خدا کا سایہ، زمانے کی گردشوں نے ان تصورات کو مٹایا. یورپ میں اس کے خلاف کروٹ بھی، تو چونکہ ایکسٹریم جو ہوتی ہے متشدد ہوتی ہے، اس کا رد عمل بھی متشدد ہوتا ہے. انہوں نے کہا یہ خدا کے اختیارات ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم خدا کے وجودی کو نہیں مانتے. یعنی جو پیزر کو نہیں مانتا وہ ڈپٹی پیزر کو کیا مانے گا، وہ تو اس کا ڈیپوٹیٹ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ڈیوائن رائٹ یہ دیتے ہو تو ہم ڈیوائن کو نہیں مانتے. یہ جو سیکولرزم ہے نا یورپ کی، یہ وہ ہے چیز، اس کے خلاف رد عمل ہے انسان. وہ جو اب سلطان و زندہ والی بات تھی، انہوں نے کہا اس سے بھی کوئی شرم کی آتی ہے، وہ ملوکیت. اب جو یہ نعرہ لگایا نا کہ اسلام میں ملوکیت نہیں ہے، ملوکیت اور اسلام دو متضاد باتیں ہیں، تو ان کو بھی کوئی شرم سی آئی کہ اب وہ دیوانی رائٹ والی بات تو نہیں. کیا کیا جائے؟ الفاظ بدلنے، اسماء ان سم میں تم ہوں تم کو آبا ہوں. کچھ الفاظ ہیں جو تم بدل دیتے ہو. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا پاور ڈیلیگیٹڈ بائی گاڈ ٹو اس. جی یہ ڈیوائن رائٹس نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ تو اس نے کہا تھا کہ خدا کا سایہ ہے، چلو پھر بھی خدا تو اوپر بٹھا رکھا تھا نا کہ ہے مزید سایہ ہی ہے اس کا. انہوں نے تو کہا کہ وہ بیٹھا ہے بغیر طاقتوں کے، بغیر اختیارات کے. اختیارات تو سارے ہمیں لے کے دے دیے اس نے، اور پھر یہ کہ ہم اسے دیتے ہیں. تو یہ اس موجودہ دور معظم میں آپ کے ہاں وہی تصور چلا، وہی مرحبی، وہی انتر بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں. اگر کہ پیر ہے آدم، جوان ہے لاتوں منا، دیکھتے ہیں کبھی کسی کا ذہن اس طرف نہیں گیا تھا. میں عزیزہ نے مان مجھے کبھی میں درمیان میں لایا نہیں کرتا، بعض اوقات ناگزیر ہو جاتا ہے. تو یہ اسلام اٹھا کے دیکھیے، پہلی دفعہ جب انہوں نے یہ آئین یہاں بنایا ہے اور اس کے اندر ان لوگوں نے کس کو داخل کیا, میں جانتا تھا یہ کون کرا رہے ہیں. اسلام اس کے بعد جو تھا آگے بات آنی تھی کہ صاحب اسلام جو ہے یہ ان لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے جنہیں آپ حاکم بنا رہے ہیں, یہ تو ہم ہیں نا جو اسلام کو جانتے ہیں. یہ مدنی پیش آئیے, یعنی یہاں پہنچنا تھا انہوں نے کہ یہ خدائی اختیارات ہیں جو اس مملکت کو حاصل ہے اور مملکت اسلام کے لیے بنائی گئی ہے, اسلام کی اجارہ دار اقامت دین کے مدعی ہم ہیں, اس لیے یہ ہمیں دیجیے. اپنے اپنے قوانین کو خدا کے قوانین بنا کر نافذ کرنا, وہی بات چلی بڑی دور رکھ کاج کے ہوتی. جو ہی انہوں نے پہلا ڈرافٹ جو کیا آئین کا اور اس میں یہ چیز آئی, آپ کچھ دور کا پہلا دلی اسلام یا دوسرا اٹھا کے دیکھ لیجیے, بھرپور مخالفت کی میں نے اور ان سے کہا کہ یہ سارے مشرکانہ اور کافرانہ تصورات ہیں جو آپ کے یہاں آئے ہوئے ہیں. خدا اپنے کسی اختیار کو کسی کو ڈیلیگیٹ نہیں کرتا, اس لیے تو حوال ہے ہی خدا زندہ ہے, وہ قادر ہی نہیں قدیر ہے. اب عزیز آنے من کیا بات ہے اس زبان کی, کیا قادر تو ہوتا کسی ایک وقت میں کسی چیز پہ قدرت رکھنے والا, وہی لفظ ہے اور وہ جب باب بدلتا ہے تو اس باب میں جو لفظ آئے گا اس کے معنی ہوتا ہے مستقل طور پر ہمیشہ یہ کچھ کرنے والا. اگر وہ اپنی قدرت یا اقتدار کو کسی وقت میں دوسرے کو تفضیل کر دے تو وہ کبیر نہیں رہتا, پھر کم از کم اتنے وقت کے لیے تو نہیں رہتا نا. تو یہ سارا کچھ کیا غنیمت ہے کہ کچھ وہ کچھ اتنا سا کچھ شور مچایا کہ وہ آگے بات ڈیلیگیٹ والی جو تھی تو وہ ختم ہوئی, کوئی اور رنگ اس نے اختیار کیا. ڈیلیگیٹ یہ آیت ہے, کہا تم یہ تصور کر رہے ہو کہ ہم اپنی پاور کو دوسروں کو ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں یا اس میں شریک کر لیتے ہیں. کہا ہماری بات تو چھوڑو, ہم تم سے پوچھتے ہیں, تم اپنے کاروبار میں تمہارے ساتھ کچھ مطاعت ہوتی ہیں تمہارے کام کرنے والے, تم کبھی ایسا کرتے ہو کہ اس کاروبار کا وہ سرمایہ بھی آدھا ان کو دے دو, اپنے اختیارات بھی سارے آدھے ان کو دے دو اور اس کے بعد ان کو کہو کہ مطاعت ہی ہماری کرے, وہ کبھی مطاعت ہی کریں گے تمہارے, وہ تمہارے برابر کا تھے, برابر کے شیئر ہولڈر, نظم و نسق میں برابر کا حصہ. کہا اس برابری سے تو پھر تم غائب ہو گئے, اور پہلے تم نے تصور کر لیا کہ وہ برابر کے حصے دار ہیں. کہا سوچو تو صحیح کہ جب تم اپنے اس معذور سے کاروبار میں اس کو برداشت نہیں کرتے, ڈرتے ہو کہ وہ تمہارے برابر بیٹھ جائیں گے اور تمہاری پوری قوت نہیں رہے گی, تو کیا خیال ہے آپ کا, ہم نے تمہارے بھی کوئی سمجھ بھی نہیں ہے, ہم اپنے اختیارات ڈیلیگیٹ کر کے معاف رکھیے گا آگے دن ابھی اصل ہو کے بیٹھ جائیے, ہے نا گل سمجھ گیا بابا جان بتائیے یہ کیا ہوتا ہے. کہنے لگا تم یہ نہیں کرتے اپنی چھوٹی سی دنیا کے اندر, تو ہم اتنے بڑے کائنات کے اندر ہم یہ کریں گے کہ اپنی پاور ڈیلیگیٹ کریں گے. تو دین قیم تیسرا یہ ہوا کہ اس میں کسی شے کو خدائی اختیارات حاصل نہیں. جن پہ جائیے عناصر دو سال کے کتنے سال سے جھگڑا ہے, نظامی مصطفیٰ کیا ہے, نظامی خداوندی کیا ہے, وہ کہتا زالے کا دین القیم, کیا بات ہے زالے کا کے لفظ کی, یہ ہے دین قیم. اب ایک ایک سکھ لیے چلے آ رہے ہیں, یہ تیسری سکھ آئی, یہ اقتدار کا سرچشمہ خدا کی ذات اور اس نے اپنے اقتدار کو کسی کو تبدیل نہیں کیا, ڈیلیگیٹ نہیں کیا, اسی کے پاس نو ڈیوائن رائٹس, کوئی پریسٹہڈ نہیں اس کے اندر, کوئی زندہ اعلیٰ گڑھ نہیں ہے, کسی کو تفویض نہیں کیے گئے. ہمارے آسام جس طرح سے یہ کائنات کا سلسلہ ہر شے ان کے اوپر کاربند ہے اس کے مطابق چل رہی ہے, تمہارے لیے بھی ہم نے اسی قسم کے قوانین بنائے ہیں, تمہیں ڈیلی بیس نہیں کر بھی پاؤ کہ جس طرح سے تم جی چاہے ان کو ایکسرسائز کرو, وہ ہمارے ہی پاس ہے پاور. قوانین دیے ہیں کہ جس طرح سے نظام کائنات چل رہا ہے اسی طرح سے تم بھی چلو. یہ آگے میں بات کروں. اب اگلی بات ایک اور ہے کہ باہر کی جتنی بھی اشیاء کائنات بنائی گئی ہیں, میں نے بتایا تھا کہ فرق یہ ہے کہ ان میں اختیار اور ارادہ نہیں, چوائس نہیں, ٹو پاسبلٹیز نہیں کسی کے سامنے, دو امکانات یا دو راستے نہیں. ہر نو کے سامنے ایک ہی راستہ ہے. یہ نہیں ہے کہ بکری دراہے پہ کھڑی ہے اور اسے کہا گیا ہے کہ یہ راستہ گھاس کھانے کا ہے, جی چاہے یہ اختیار کر دو, یہ گوشت کھانے کا ہے, جی چاہے یہ اختیار کر دو. دو ہے ہی نہیں. بکری تو بیچاری میاں میاں ہوتی ہے, وہ شیر جو اتنی بڑی قوتوں کا مالک ہے اس کے سامنے گھاس نہیں ہوتی. مجبور ہوتا ہے اس کے قانون کی عدایت سے. اختیار نہیں, ارادہ نہیں, چوائس نہیں, دو پاسبلٹیز نہیں. بس انسان کے معاملے میں آ کر اتنی سی چیز دے اس کو یہ دی کہ حیوان سے تم اونچے چلے گئے, ارتقا کی اگلی منزل آ گئی کہ تمہیں یہ چوائس دی گئی, دو راستے بتا دیے گئے. وعدینا ہم نگر دین, دو راستے ہم نے بتا دیے. تمہارا جی چاہے یہ اختیار کرو, تمہارا جی چاہے وہ اختیار کرو. بس اتنی سی بات. یہاں آ کے کچھ یہ فرق پڑا, وہی کچھ چلا آ رہا ہے سلسلہ ارتقاء. ارتقاء کی منزل میں یہاں پہنچنے کے بعد ایک بالکل نئی چیز آئی, خلقاً جدید کہا ہے اس حصے کو. یہ جو پچھلا حصہ انسان کی تخلیق کا ہے نا, جس میں یہ اور حیوانی بچہ دونوں برابر ہوتے ہیں, انہی منزلوں میں سے گزرتے چلے آتے ہیں. آپ حیران ہوں گے یہ کافی اگنی رسومہ جو لائف کا ہے نا, پہلا سیل جس کے کہتے ہیں لائف کا, جو نظر بھی نہیں آتا, وہاں سے لے کر انسان کی حیث تک یہ لائف یا زندگی جن منازل سے گزری ہے وہ کروڑ در کروڑ ارب در ارب سال ہیں. حساب ہی نہیں ان کا کیا جا سکتا. اتنے دور و دراز راستوں سے گزر کے لائف اس شکل انسانی میں آئی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ رحم مادر کے اندر پہلے جب سوما جب آتا ہے, یہ جو آٹھ نو مہینے کا عرصہ ہوتا ہے, نو مہینے کے عرصے میں یہ سارے کروڑوں منزلیں کیا کر دیتا. اور یہ اس زمانے میں قرآن نے شہادت دی تھی جب ابھی اولی وہ جرسومے کو دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ بھی وجود میں نہیں آئے گی. قرآن نے یہ جو مناظر مختلف دی ہے نا زمین کی, زمین کو تو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے اس زمانے کے اندر, تو وہ بتایا ہے کہ یہ جو جاندار مخلوق جن جن راستوں سے جو جو بن کے گزری ہے وہ کچھ گنایا ہے قرآن میں. اور تحقیق بتا رہی ہے اب اس کی بایولوجی کی بلکہ گائنز, کہ وہ اولی رسومے سے لے کر انسان کے بچے کی شکل تک زندگی جن جن راہوں سے گزری ہے وہ ان تمام راستوں کو پورا کرتی چلی جاتی ہے اور شکلیں. لیکن یہاں پہنچنے کے بعد ایک فرق پڑتا ہے, حیوان کا بچہ اپنی جبلت سے پیدا ہوتا ہے, چوائس نہیں اس کو دی. یہ جو پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اسی کا تربیت, یہ ایک عظیم مصیبت ہوتی ہے سر. یہ سینچلر کی دلی بھی اسی طرح سے منہ میں ڈال دیتا ہے جیسے مٹی کی دلی ڈالتا ہے, آگ میں بھی ہاتھ اسی طرح ڈال دیتا ہے جیسے ماں کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے. وہ گیا وہ بھاگا وہ پکڑنا ہو نہ کہا ہو پانی میں ڈبکیاں کھا رہا ہے, اس نے آگ میں ہاتھ ڈال دیا, گولا منہ میں ڈال دیا. ارے میرے ستیہ یہ بچہ کبھی وہاں پہ اس کی جانا نہیں دیا, مرغی کا چولہا چلیے کسی نے. اور میں ضمن میں ایک بات کہہ دوں, پھر اپنی بیٹیوں سے گائنوں سے بھی کہہ دوں, یہ بچے جو ہیں کسی چیز سے ان کو اگر روکنا ہو نا تو صرف روکو نہیں, وہ چوائس چاہتا ہے. اس کے انسان ہونے کی شرط یہ ہے کہ دو راستے اس کے سامنے کھلے ہوں اور وہ اپنے اختیار سے ایک راستہ اختیار کرے. جسے آپ تربیت کہتے ہیں وہ تربیت نہیں ہوتی, سپریشن ہوتی ہے, ریپریشن ہوتی ہے. اس کے اندر کا تقاضا ہوتا ہے متبادل راستہ اس کے سامنے کھلا ہونا چاہیے. غلط بات سے روکتے ہیں تو دوسری چیز اس کو دیجیے سامنے. ایک کھلونا اگر مضر ہے اس کے لیے اور چاہتے ہیں کہ وہ نہ کھیلے, دوسرا کھلونا نہیں ہے اس کو جو صحت مند ہو, उसको अगर आपने छीन लिया और दूसरा ना दिया तो वो दूसरा अपनी मर्जी से फिर तकलीफ कर लेगा, और वही तो तुम्हें उठनी पड़ती। और अजीजान मन, बच्चे की बात नहीं है, आखिर तक इंसान की इंसानियत को बरकरार रखना है तो उसके सामने ब्लाइंड रैली ना लाइए, बंद गली ना लाइए उसके सामने के आगे उसको रास्ता नजर ना आए, सरकशी अख्तियार कर लेगा। उसको तो इंसान होने का तकाजा ये है कि उसके सामने दो रास्ते खुले हों और अपने चॉइस से वो एक अख्तियार करे रास्ता। भाई ये बता दो कि भाई इसमें ये नुकसान होगा, ये तबाही होगी, इसमें तबियत रहेगी, रास्ते दो रखो। कौमें जब सरकशी पे उतरती हैं, जिस तरह से मैंने बच्चों के मुतल्लिक कहा है, वो उस वक्त उतरती हैं जब चॉइस उनके सामने नहीं रहती, इसी को इस्तेदाल कहते हैं। अब हेल्दी चॉइस, ये अब बात रहेगी करने की आपसे, ऐसी तालीम और तरबियत कीजिए कि वो चुने तो अपनी मर्जी से चुने, खैर करा। ये बड़ी बुनियादी चीज है। मैं अपनी बेटियों बहनों से फिर कहूंगा, इसको जेल में रखिएगा बच्चों की तरबियत के लिए, और डर तो कभी ना उनको डालिए। ये अंदर वाली चीज जो है, या तो फिर जो चॉइस की बात है उसके अंदर उसको मार ही देंगे आप, खत्म करके रख देंगे, तो वो इंसानियत की सफा सिक्षा सत्ता से तो मिल गई। और अगर वो जिंदा रही है और आपने उसको खैर का मुतबादल रास्ता नहीं बताया, तो फिर वो जो रास्ता जीने आएगा अख्तियार कर लेगा, कि डर के रास्ते अख्तियार करें। ये जितने शर के रास्ते अख्तियार किए हुए आपको नजर आते हैं ना, बड़े चिल्ड्रन साइकोलॉजी में आप इनको अगर देखें, हमारे यहाँ तो तहकीक ही नहीं होती, तहकीक कीजिएगा साइकोलॉजिकली नजर आ जाएगा कि बचपन में इनके सामने खैर के मुतबादल रास्ते नहीं रखे गए। आपने देखा कितनी अहम बात आई, बात कहाँ पहुंच रही है, गालिब दीनम तेजियम जेल में रखिएगा। ये अब दीनम तेजियम बता रहा है गाले का, ये है दीन तेजियम, सुनिए इसके मुतल्लिक कहा। इंसान को दिए गए हैं अख्तियार और इरादा, वही जो हैवानी जिबिलते हैं, इंस्टिंक्ट्स हैं, वो इसके अंदर है। उन इंस्टिंक्ट्स को इस्तेमाल करने का, एक्सरसाइज करने के लिए दो रास्ते दे दिए, हैवान के सामने एक ही रास्ता, इसके सामने दो रास्ते, इन्हीं को जज्बात कहते हैं। अजीब बात है, इन अरबों के यहां इसके लिए लफ्ज जो उन्होंने चुना है, क्या कौन सी ये हवा का लफ्ज है, जमा अहवा जिसको कहते हैं, इसके माने होते हैं पहाड़ की चोटी से पत्थर को आप थामे रखें तो वहां कायम रहता है, और अगर उसको छोड़ दिया जाए तो वो जिस तेजी से नीचे को गिरता है ना, इसे हवा कहते हैं। वो इंसानी जज्बात को जिनको अलाहाले ही छोड़ दिया जाए, इसे वो कहते थे, वो पत्थर जो पहाड़ की चोटी से छोड़ दिया जाए वो जिस तेजी से आता है, और जो कुछ करता है अपने साथ भी और जो सामने आता है उनके साथ भी, ये है जिसको आप जज्बात कहते हैं और वो अहवा कहते हैं। और कुरान ने भी इनको आवाज कहा, कहा कि फिर क्या है, ये जो जज्बात हैं, वो जो मैंने कहा था कि हमारे यहाँ का वो जो निस्तार लिया हुआ तसव्वुफ है, इसमें तो फिर आपके यहाँ नफस खुशी है ना, खुद ही खुदादा है, खाल सामान तसरदा चाहिए, मरने तो फिर पहला मरिए, आलम की फजा पूछो मारूम तमन्ना से, बैठा होगा दुनिया में उठ जाए जो दुनिया के हृदय में, बड़े गलत रास्ते जीवाने मन आए हुए आप, और इसके नाम तकर्रुबेदार जाए लाई रूहानियत का बुलंद तरीन मकाम जो है, यानी खुदा ने ये जज्बात दिए तो अमदन ये कहना है ना कि बड़ी ये आती है बोलती, तुमने बनाए थे ना, हमने अपना करके रख दिए हैं, और बना चैलेंज है खुदा को जीवाने मन, वो क्या कहता है, गाले तब दीन उल कय्यम जहन में रखिएगा, हम आ रहे हैं दीन कय्यम की तरफ, गाले तब दीन उल कय्यम, वो कहता है यह है कि बल तबाहम बगैर जज्बात को जिस जगह, गलम के माने है जिस शय को जिस जगह होना चाहिए वो वहां ना हो, किसी और जगह हो, इसी जुल्म कहते हैं अजीब जुबान, कहता है जज्बात जो है ये तो ना मारे जा सकते हैं ना मर सकते हैं, सवाल ही नहीं, ये तो रहते हैं। سوال یہ ہے کہ ان کو غلط جگہ رکھتے ہو تو یہ تقریب پیدا کرتے ہیں. غلط جگہ کے معنی یہ ہیں کہ ان کو اگر تم اپنی مرضی سے اپنے مفاد کی خاطر کہیں استعمال کرو تو یہ تقریب پیدا کرتے ہیں. جذبات کو خدا کی وحی کے بغیر استعمال کرنا جو ہے یہ ظلم ہے. جذبات کا استعمال ظلم نہیں. بغیر علم دوسری جگہ کہا بغیر علم بغیر حدم میں نہیں. اور یہ علم جو ہے دوسری جگہ اسے اج علم کہا ہے, وہ علم جو خدا کی طرف سے ملتا ہے. یعنی انسانی جذبات کو چاہے تم نے خود اپنا ایکسرسائز کرنا ہے, انتخاب خود کرنا ہے, ہماری طرف سے یہ ہدایت ہے, ایک ڈائریکشن. اور وہ یہ ہے کہ انہیں ہمارے بتائے ہوئے راستے کے مطابق فرق کرو. تو جذبات کی تسلیم بھی ہو جائے گی, تقریب بھی نہیں ہوگی. وہاں چوائس نہیں تھا, مجبور تھے وہ خدا کے قانون کے مطابق فرق کرنے کے لیے. یہاں چوائس دینے کے بعد کہا کہ یہ ہے ہمارا قانون, اس کے مطابق فرق کرو گے تو تم پستیوں کی طرف, یہ دیکھیے ہوا کا لفظ, بلندیوں کی طرف جاؤ گے. اور اگر تم نے انہیں تقریب کے لیے اپنی ہی منشا کے مطابق صبر کیا تو یہ آوا ہو جائیں گے, وہ پتھر ہو جائے گا جو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا کرتا ہے. کیا بات. تو اگلی چیز یہ آئی کہ اپنے جذبات کو وحی کے تابع رکھ کے اس کی دی ہوئی ڈائریکشن کے مطابق طرف میں لاؤ. آئیے ایک نظر پھر کھیل لیں, کیونکہ اب آگے جانے کے دین ہو. کائنات کی ہر شے خدا سے بنائے ہوئے قانون, وہ اپنی کسی قوت کو اپنے کسی منشا کے مطابق صرف نہیں کر رہی, خدا کے بتائے ہوئے متعین کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے صرف نبا رہی. خدا نے اپنے اختیار و اقتدار کو کسی کو ڈیلیگیٹ نہیں کیا, تفویض نہیں کیا, سونپا نہیں ہے. قوت کا اقتدار کا سر چشمہ خدا کی ذات ہی ہے, کسی کو اس نے شریک نہیں کیا اس کے اندر. تیسری چیز اس نے ہمارے ہاں وہ جذبات جو انسان کو دیے گئے ہیں ان کو صرف کرنا برا نہیں, ان کو وہی سے تابع صرف. یہ اگلی چیز آ گئی آپ, یہ عناصر جلائے آپ نے اور اب آ جائیے ذالک دین القیم. دیکھا آپ نے کہ وہ نظام خداوندی جسے آپ کہتے ہیں وہ ہے. اب آ گئے ہم آئے چیز فاقم وجہک للدین حنیفا. پہلی چیز تو یہ اپنی تمام توجہات کو مرتکز کرو, قائم کرو, اس میں کسی قسم کی دھول نہ پیدا ہو, لڑکھڑاہٹ نہ پیدا ہو, لرزش خفی تک پیدا نہ ہو, کیونکہ توازن برقرار رکھنے کا نتیجہ یہ ہوگا. فاقم وہی ہے کاما کلا, جم کر کھڑے ہو جاؤ توازن برقرار رکھتے ہوئے, مرکوز کرو اپنے آپ کو اس دین کی طرف. حنیفہ کے معنی ہوتا ہے ہر طرف سے اپنی توجہات کو ہٹا کر, اسے ہی توحید کہتے ہیں. ادھر ادھر دیکھنے کی بات نہیں ہے, کائنات کی کوئی شے کسی دوسری طرف نہیں دیکھتی, اس کے لیے جو منزل مقرر ہے اس کے اوپر چلی جاتی ہے. حنیف کے معنی یہ دین حنیف, کسی دوسری طرف نگاہ نہ اٹھے, صرف اس کی طرف دیکھتے, مرکوز کرو اپنے آپ کو. اب یہاں آئی وہ آئے جناب جس سے وہ غلط مفہوم وہ تمام جو پچھلی دفعہ کا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ بتایا تھا نا دین قیم کے اجزاء سارے. میں نے عرض کیا تھا کہ عربی زبان میں قرآن کریم میں فطرہ کے معنی ہیں کسی چیز کو پہلی دفعہ پیدا کرنا, فطرت اللہ کے معنی اللہ کی فطرت نہیں, نیچر آف گاڈ نہیں, خدا کی فطرت. تصوری باطل ہے. فطرت اللہ کے معنی ہے خدا کا قانون تخلیق. کہا خدا کا قانون تخلیق جو اس ساری کائنات میں کار فرما ہے, فطر الناس علیہا, انسانوں کو بھی اسی کے مطابق زیادہ ہم نے کیا ہے. یہ کوئی علیحدہ چرچ مخلوق نہیں کہ اس کے لیے کچھ اور قوانین ہے. خدا کا قانون تخلیق وہ جو پیچھے سے دین القیم چلا آ رہا ہے, فطر الناس علیہا, اسی کے مطابق ان کو پیدا کیا. لا تبدیل علی خلق اللہ, اس کے لیے ہم نے تبدیلی نہیں کی اپنی قانون تخلیق کے اندر. کہ اس کے لیے الگ نظام کوئی ہو، وہی نظام جو باقی کائنات کے لیے ہے. اور فرمایا آپ نے عزیزہ نے مان لی فطرت اللہ اللہ کی فطر الناس علیہا کا مفہوم کیا نہیں اور کیا کچھ بس بات سے کیا بسنگی بنایا گیا، مفہوم لیا کیا جا رہا ہے اللہ کی فطرت جس کے مطابق انسان کی فطرت وجود میں آ گیا، فطرت نیچر نظام فطرت نہیں دین اور اسلام دین فطرت، یہ سارا کچھ فطرت کے یہ معنی نازی زبان میں ہے نا قرآن کے دین میں خدا کا کام اوپر سے چلی آ رہی ہے ساری بات کہ ساری کائنات کو ہم نے اس طرح سے ان قوانین کے تابع اس نظام کے تابع پیدا کیا ہوا ہے، یہ ہے فطرت اللہ. فطر الناس علیہا انسانوں کے لیے بھی یہی قانون ہے تخلیق ہے، لا تخلیق لا تبدیل ہے خلق، اس کے لیے کوئی الگ قانون نہیں ہے وہی قانون. ذالک الدین القیم اب آ گئے، یہ ہے دین قیم. اب آپ کو بھی معلوم ہو گیا نا کہ آپ دیکھنا ہو کہ نظام خداوندی دین خداوندی کیا ہے، اسلام کیا ہے، تو یہ ہیں 10 آیتیں جو اس سورہ روم کی، یہ دیکھیے اس کو کہا الدین القیم. اور جہاں بھی اب دین آئے گا آپ دیکھیں گے وہ انہی عناصر کا مجموعہ ہوگا یا ان میں سے ہی کوئی نہ کوئی عنصر اس کا انداز یہ ہے قرآن کا، کہیں وہ ایک چیز بیان کرتا ہے کہیں دوسری چیز بیان کرتا ہے کہیں کوئی اور بیان، کہیں جامعہ طور پہ ان کو لے آتا ہے، وہ بکھری ہوئی پتیاں ہوتی ہیں یہ اس کا گلدستہ ہو. زیادہ تر دین کہیے یہ ہے دین کہیے، سارے جھگڑے اٹھ رہے ہیں یہ ہے اسلام، وہ دوسرا کہتا ہے یہ ہے اسلام، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ جو وہ ہاتھ سینے پہ باندھنا ہے یہ ہے اسلام، وہ کہتا ہے کہ میرے ناپ باندھنا ہے یہ ہے اسلام، یہ کہتا ہے کانوں تک اٹھانا ہے یہ ہے اسلام، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں اٹھانا ہے یہ ہے اسلام، چلاؤ بس یہ ہے اسلام اور وہ ہے اسلام، یہ بھی اسلام ہے وہ بھی اسلام، اندازہ لگائیے. زیادہ کا ارد دین وہ تو ارد دین ہے، دو ہو ہی نہیں سکتے، فطرت میں کہیں دو نظام ایک ناؤ کے لیے ڈالیے، دیکھ لیجیے ابھی میں عرض کرتا ہوں کیا کہا اس نے. زیادہ کا دین القیم وَلَاكِنَّا أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یہ علم کی بات تقلید اور جہالت کی بات نہیں ہے، انسانوں کی اکثریت جو ہے ابھی تک آنکھیں بند کیے ہوئے تقلید کی روش کے اوپر چلے جاتی ہے، اور یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں یہ تو علم کی بات ہے، علم کے بغیر تو ایمان آ ہی نہیں سکتا، اب دین سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ علم کی بارگاہ سے اس کی سند، اور پھر علم بھی اس کے ساتھ انسانی علم تو علم ہی کہلائے گا، وہ آج علم ہوگا جو وہی خداوندی نے عطا کیا ہے. لا یعلمون میں دونوں علم آ جاتے ہیں. کہا اب یہ بتائیے انسان کو اسی کے مطابق پیدا کیا، کیا لفظ منیبین الیہ، یہاں کہا تھا کہ حنیف ہے ہر طرف سے توجہ ہٹا دی، تو یہ تو صرف نیگیٹو ایسپیکٹ ہوا نا، ہر طرف سے توجہ ہٹا لینا، پازیٹو بھی تو کوئی چیز ہونی چاہیے. منیبین الیہ اور توجہ کو اس کے بتائے ہوئے نصب العین کی طرف منسوخ مرکوز کر دینا، یہ الا اللہ آ گیا. پہلی چیز تو لا الہ، یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں، یہ حلیفہ کی منزلیں آ رہی ہیں نا، وہ جہاں اس نے کہا تھا حنیفہ کا لفظ انی وجہ تو وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ تھا نا اعلان ابراہیم، مجھے سے حنیف کہتے ہیں آپ، ہر چیز کو کاٹتا ہوا چلا جا رہا ہے، لا الہ لا الہ یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں، پھر منیبین الیہ اس کی طرف مرکوز کیا، جو نصب العین جو منزل جو راستہ اس نے مقرر کیا ہے، یہ الدین جو ہے اس کی طرف خالص اس کی طرف توجہ دی. ٹھیک ہے، چوائس ہیں تمہارے لیے اس کائنات کے اندر، یہ سارے چمن کے لیے ہے، زندگی کے مختلف راستے، مختلف گوشے، مختلف اصناف، سب میں جاؤ، لیکن تمہاری نگاہوں سے وہ منزل نہ اوجل ہو جائے، وہ نصب العین نہ اوجل ہو جائے. کیا بات ہے اقبال، کیا کیسے کیا جاتا ہے امت کے متعلق یہ کہتا ہے منی دینا عنابت، جسے کہتے ہیں عنابت اللہ، اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ نگاہ کے سامنے ہر وقت رکھنا ہے اس چیز کو. بال نے اس سے کہا اس امت کے متعلق جو اس دین کی حامل ہو. یہ دیکھیے آپ، یہ پرندے سارا دن اس جلوے سواری کے اندر پتنگ ہزاروں میں اس جلوے سواری میں، اور شام کو ہر پرندہ اپنے اپنے گھونسلے میں آ جاتا ہے. اس راستے میں چلتے راہ گم کردہ انسانوں کے لیے کہا ہے اس نے، یہ راستہ اپنا گم نہیں کرتے کبھی. اس تشبیہ کے مطابق اس نے اس حکمت کے متعلق کہا کہ پرت در وسط گردوں کی سزائے سماج پھرتی رہتی ہے یہ عمر. اور جگانا یہ بڑی چیز ہے. قرآن نے کہا اس امت کے متعلق انتم العلاؤن، تمہارا ہم سر کوئی نہیں ہو سکتا. اسی لیے اقبال نے کہا ان کے متعلق امت بالائے ہر بالا کرے، جتنی بلندی دری کی کوئی ہے یہ اس سے بھی بالا. آلام خود سیدھا جو ہے یہ آلام وہ یہ بتاتا ہے سب سے اوپر بالائے ہر بالا کرے. اور آگے وہ کہتا ہے غیرت ورنہ تابد ہم سرے، یہ کہ کوئی اس سے اونچے نکل جائے وہ تو سوال ہی نہیں ہے. اس کی غیرت تو اسے بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اس سے متوازن ہم دوست بھی چلے، کیونکہ یہ آلام ہے. نگاہ ہوں پرت در وسط گردوں جگانا، یہ جگانا اس لیے تھا وسط گردوں کے اندر وہ سینکڑوں ہزاروں میں، لیکن نگاہ ہوں بشاخ آشیانہ، اپنی نگاہ آشیانے کی شاخ پہ ہمیشہ رکھتی اور کبھی نہیں بھولتا. کوئی پرندہ نہیں منی دینا چلے، یہ تشبیہ ہمارے یہاں کے بہت پرانے شاعر نے دی ہے. وہ خیر ہم تو پرکاریں پائے در شریعت مستقیم، ہماری مثال تو پرکار کی ہے، ایک قدم تو ہم نقطے پہ شریعت کے اوپر جم کے رکھتے ہیں، پائے دیگر سیر ہفتاد و دملت کر دائیں، اور دوسرا پاؤں جو ہے پرکار کا اس سے ہم ہفتاد و دملت کی سیر کرتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تشبیہ ناقص ہے. سرکار کا دوسرا باؤنڈری جو ہوتا ہے وہ محدود دائرے کے اندر رہتا ہے، چوائس نہیں اس کو ہوتی. یہ زیادہ موضوع ہے منیزین آرہ کے متعلق کہ چوائس اتنا ہوتا ہے کہ جگہ سوانی کے اندر جدھر جی چاہے نکل جائے. پر شرط ایک ہی ہے، نگاہ او بچا سے آسمان، اسے نہ بھولے. منیزین آرہ وتقو ہو، اس کے لیے داش رکھو اس بات کی کہ جہاں جی چاہے کرو پھرو. لیکن یہ شاخ آسیانہ، یہ مسکولین، یہ تمہاری نگاہوں سے اوجل نہ ہونے پائے گا. تقو ہو کے مانے یہ، اس کے لیے کیا بات کہی ہے، واقیم الصلاۃ، صلاۃ یہ بن گئی نماز. ایک مسکولین اس کی طرف نگاہ حنیفہ کی طرف، کسی دوسری طرف دیکھنا نہیں، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، کوئی تفرقہ نہیں. اس کے لیے یہ کہا اختلاف. اور آپ کے ہاں جب یہ آئی نماز تو ایک دس ہزار آدمی کا مجمع بیٹھا ہوا ہو، ایک جگہ مقرر تقریب کر رہا ہو، نہایت جذب نماز سے سب سن رہے ہوں، ان میں کوئی اختلاف کچھ نہیں ہوگا. دنیا داری کی باتیں ہیں، کوئی اختلاف نہیں. یوں ہی مؤذن کی اذان کی آواز کان میں پڑی، ایک ٹولہ ادھر، ایک ٹولہ ادھر، ایک ٹولہ ادھر، کچھ وہی پنڈال کے اندر، یہ بھابھیوں کی طرح نماز، یہ ہنسیوں کی طرح نماز، یہ سیوں کی طرح نماز، یعنی کھڑے کھڑے آپ کو ایک اذان نے اللہ علیہ وسلم. اس نے اصلاحات کہا تھا کہ تمہارا تفرقہ نہ رہے, حنیفہ ہو. یہاں کیفیت یہ ہے کہ جب وہ اصلاحات نماز بنی ہے تو جیسے کاروبار کے اندر یا جلسے کے اندر تقریر سنتے وقت کوئی اصلاحات کا پتہ نہیں چلتا, ساتھ بیٹھے ہوئے کے متعلق پتہ نہیں ہوتا کہ بھابھی ہے, کچھ نہیں پتہ ہوتا. وہاں جنی طلاق کی آواز کام میں پڑی ماتھے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے, وہابی ہے, حنفی ہے, شیعہ ہے, سنی ہے, بریلوی ہے, چل رہی اپنا. اور پھر سب مدعی الدین الکیم. کہا اس نے اقیم الصلاۃ, یہ جو ہے یکسو ہونا, یک نگاہ ہونا, ایک نفس و نین کی طرف جانا, ایک منزل کی طرف چلنا, جس کو ایک نفس کو اس نے یعنی بیان ہی نہیں کر دیا, سمجھا دیا. جس بات چلی آ رہی تھی تسبیح کے اعتبار سے اقبال کے الفاظ میں پرندوں, بات چلی آ رہی تھی کائنات کی اشیاء, اور اس کے بعد اس نے کہا یہ ہے اقیم الصلاۃ, یعنی غالب کا دین القیم جو ہے اس کو سمجھاتا چلا رہا ہے. عزیزہ نمان بڑی اور طرف کی ہے, اب دین القیم کو سمجھا رہا ہے نا وہ, اور سمجھاتے سمجھاتے درمیان میں اقیم الصلاۃ لے آیا ہے. اس سے پہلے جتنی مثالیں اس نے دی ہیں کائنات کی اشیاء کی دی ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ آخر میں ہم پرندوں تک بھی آ پہنچے ہیں. 24:41 الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات یسبح له تسبیح, تسبیح اور نماز دو کی ہے نا, یہ یہاں تسبیح الگ ہے, اس کو چھوڑ دیجیے. سبحا کے معنی ہوتا ہے اپنی منزل یا متعین پروگرام کی طرف پوری توانائی کے ساتھ بھاگ کے جانا, جیسے گھوڑا سرپٹ دوڑتا ہے, جیسے تیراک وہ تیراکی جو پورا ہاتھ یوں کر کے ماری جاتی ہے, اسے کہتے ہیں عربی زبان میں تسبیح. کائنات کی ہر شے اس منزل تک پہنچنے کے لیے جو اس کے لیے متعین ہے پوری توانائیاں صرف کرتی ہے اور اس میں جذب رہتی ہے. آگے بات ہے کلن کلن, کائنات کی ہر شے قد علما, جانتی ہے اچھی طرح سے کس چیز کو, صلات ہوں, اپنی صلات کو جانتی. آپ بات سمجھ میں آئی کہ یہ پیچھے سے بیان کرتے ہوئے منیبینا علیہ ہے وتقوا اقیم الصلاۃ, یہ کہاں کہا اس نے, کہا کائنات کی باتیں ہم کر رہے تھے ساری بات اب دین القیم کی, تو ہم نے ان کی مثالوں سے سمجھائی ہے تمہیں, اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ کلن قد علم صلاته وتسبیحه, ان میں سے ہر شے اپنی صلات کو جانتا ہے. صلات کے معنی ہوتے ہیں کسی کے پیچھے اس طرح سے چلنا کہ اس میں اور اس کے درمیان میں فاصلہ نہ رہے, لیکن یہ اس سے آگے نہ بڑھ سکے. اتباع اس قسم کا کہ درمیان میں فصل نہ رہے, احتیاط یہ اس کے بعد وقت تقوی, احتیاط یہ کہ اس سے آگے نہیں نکلتا. اسے صلات کہتے ہیں عربی زبان میں, ریس کورس کو مسلح کہتے ہیں. ہاں مسلح تو آدھا جڑا ہوں کہتے ہیں, اس طرح سے ریس کورس میں جو گھوڑا دوسرے نمبر کے اوپر جا رہا ہوتا ہے اسے مسلح کہتے ہیں. وہ زبان ایسا لاؤ یہ تو نہیں جانتے ہیں یہ ملتان اور وہ ہم کے لوگ تو جانتے ہیں مسلی کے نکلنے میں کیا بات ہے, اس کو کوئی ٹھیک ہی نہ رکھا ہے نظر آؤں گا مسلیوں نکلنے. کل پرسن جو سے بات ہو رہی تھی وہاں دو لفظ ہیں ان کے لیے, ایک لفظ ان کے لیے جی آپ کی ہیں جی جی ہاں ادھر جو ہے اندر بھی آپ کی طرف اس کو شیخ کہتے ہیں, یہی جو آکروش ہوتے ہیں اس کو شیخ کہتے ہیں, ادھر مسلی بھی کہتے ہیں, دوسرا لفظ بھی ہے ان کے لیے دیندار. ان علاقوں کے لوگ جانتے ہیں یہ, وہ ایک پہن بن گئی ہے مسلی ہے تو دیندار بھی دیندار وہ جو مسلمان ہو جاتے ہیں کہ یہ اپنے سے دیندار رہے انہوں نے. ہاں جی بارہ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ. اَقِيمُ الصَّلَاةَ کہاں آیا؟ وہ الدین القیم جو کائنات کی تنہائیوں میں کار فرما ہے, وہ صلات کی بنیادوں کے اوپر استوار ہے. اقیم الصلات. اور تشریح کر دی اگلے لفظ میں, ولا تدونوا من المشرکین. اقیم الصلات, مشرکین میں سے نہ ہو جانا. قوم نے گھر سے اتر جنہوں کیا بت پرست, تو سیدھی سی بات بت پرستی تو ہم کرتے نہیں. اگر کہ جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں, وہ تو پھر بھی کسی بیٹھے ہوئے کھڑے بت کی پرستش کرتے تھے, ہم تو لیتے ہوئے تو دونوں کی پرستش کرتے تھے. ان میں تو پھر بھی سامنے کوئی شکل وکل بنائی ہی ہوتی تھی, یہاں تو چونے گائی کی قبریں ہی صرف ہوتی. لیکن خبر ہے شرم ہوگی دھام دیتے ہیں تو بڑے خوبصورت کے بعد ننگی کا بندو پوچھا جی جل صاحب کا نگا ہو جائے چادر نہ پہنچے گا. برات مشرقین عقیم الصلاۃ, کائنات میں کوئی شے مشرق نہیں ہے جی. حنیفہ ایک کا قانون, اس کا اتباع اس طرح اتباع کے حنیفہ ہے, نظر ادھر ادھر نہ اٹھے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس طرح اتباع کیا جائے کہ اس میں فاصلہ کوئی نہ ہو, اسی راستے کے اوپر چلتا ہوا چلا جائے. شرک کی گنجائش کہاں ہے؟ آپ کو معلوم ہے شرک کہتے ہیں کس کو؟ یہ ایک مملکت ہے, اس مملکت کا ایک قانون ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس قانون کی کبھی خلاف ورزی ہو جائے, اسے جرم کہتے ہیں, اس کی ایک سزا ہوتی. لیکن اگر آپ یہاں یہ کہیں کہ جی نہیں, میں اس مملکت میں رہتے ہوئے آپ کے قانون کا اتباع نہیں کروں گا, میں افغانستان کے قانون کا اتباع کروں گا, آج کی اصطلاح میں اسے بغاوت کہتے ہیں, قرآن کی اصطلاح میں اسے شرک کہتے ہیں. کائنات کی کوئی شے مشرک نہیں ہے, وہ نہ اپنے بنائے ہوئے کسی قانون کے تابع چلتی ہے, نہ یہ ہے اس کے ہاں کہ خدا کے قانون کو چھوڑ کے کسی اور خدا کے قانون کے اوپر وہ چلنا شروع کر دے. وہ موحد ہے, وہ توحید پہ ہے. دیکھ لیجیے آپ کائنات کی مثالوں سے ذالک الدین القیم کہاں لیے آ رہا ہے ہمیں. ولا تکونوا من المشرکین, وہ تو خدا علیم ہے, ہمارے سینے کے رازوں کا واقع. ہمارے سے مراد ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے. اسے پتا تھا انہوں نے اس طرح سے فریب نفس میں مبتلا ہو جانا ہے کہ مشرق کے معنی انہوں نے بت پرست کر دینا ہے, وہ چھوڑتا نہیں. کہا بتائیں تمہیں مشرقین کون ہوتے ہیں, جو کہا گیا کہ یاد رکھو مشرقین میں سے نہ ہو جانا, یعنی من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاً, یعنی امت واحدہ جو ہے یہ ہے دین قیم, ان میں فرقے نہ پیدا کر لینا. مشرکین کی تشریح صاف اسی میں, مشرکین من الذین کل سب بھی نہیں ہے وہاں, یعنی ان میں سے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے فرقے پیدا کر دی. سنو تو صحیح, یہ قرآن کیا پیدا کر رہی ہے وقام شیئن, وہ ایک فرقے کا, ساری امت فرقوں میں بسی ہوئی ہے نا. آپ یہ منال مشرقین قرآن نے کہا ہے, کبھی یہ آیت آپ کے سامنے نہیں انہوں نے پڑھی. پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ یہودیوں کے متعلق ہے, ٹھیک ہے یہ عیسائیوں کے متعلق, وہ تمہارے متعلق کیا ہے جی؟ وہ جو جنت کے وعدے ہیں نا, وہ ساڈے لیے آئے ہیں. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا, کائنات میں کوئی فرقے نہیں, بکریوں میں کوئی فرقہ نہیں ہے. ایک فرقہ گھاس کا ہے, دوسرا گوشت کا ہے. مرغی کے بچوں میں کوئی فرقہ نہیں ہوتا کہ چند دیس پانی میں چلے جائے, چند کے شیروں جتنی قوت رکھنے والوں میں بھی فرقہ نہیں ہوتا, اخلاق کے امت واحدہ ہوتی, اس لیے کہ وہ ایک کے قانون پہ چلتے ہیں. یہ جسے آپ فرقہ کہتے ہیں, ان میں سے کسی فرقے کے کسی عقیدے یا مسلک کو لے لیجیے اور اس کی سند پوچھیے, کسی نہ کسی شخصیت کے اوپر جا کے رک جائے گی. یہ باقی فرقے جو ہیں وہ تو بہرحال فقہ کے اوپر ہوتے ہیں, فقہ تو ہوتی ہی انسانوں کی بنائی ہوئی ہے, وہ تو کہتے ہی ہیں امام ابو حنیفہ کی فقہ, امام مالک کی فقہ, امام احمد بن حنبل کی فقہ, امام شافعی کی فقہ, نہیں وہ تو سیدھی سی بات ہے. یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بہرحال سنت رسول اللہ سے متفق ہیں, یہ حدیث وغیرہ جو لوگ کہتے ہیں, امام بخاری کی فقہ, وہ بھی اس سے آگے نہیں جاتے, جا سکتے ہی نہیں. آخر میں تو توحید کے لیے تو قرآن کہتا ہے, کوئی اپنے کسی عقیدے اور کسی مسئلے کے لیے قرآن کی سند نہیں آتی. جو ہی آپ قرآن کی سند آپ نے پیدا کی, آپ منکر حدیث ہو گئے, کافر ہو گئے, دارہ اسلام سے خارج ہو گئے. قرآن کا نام دینا آج کفر ہے, اس لیے کہ یہ شرک کو مٹاتا ہے. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, پھر گروہ میں بٹ گیا. عزیزا نے من سوچیے تو صحیح کہ یہ جو فضال تبدیل رسائی ہیں, کوئی بھی آپ کو آج ملتا نہیں. یہ جو خدا کے دین کے مدعی ہونے کے بعد انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے اوپر چلتے ہیں, یہ کبھی دین قیم ہو سکتا ہے؟ ایک سے زیادہ فرقے وہ کیوں ہیں؟ یعنی فرقے تو خیر ایک سے زیادہ, کیا امت واحدہ میں فرقے کیوں ہیں؟ مختلف انسانوں کے قوانین پہ چل رہے ہیں. عزیزان ایمان بغاوت ہے یہ مملکت خداوندی میں. خدا کی مملکت میں خدا کے اللہ الرحم انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے تازہ بکر کر فرقوں میں بڑھ جائیں, فرق کا دس چھوڑ دی, فرق دینا ہوں وقانون سے, اور خود بھی پھر ایک گروہ بن. کہا کہ پھر یہ کیسے ہوتا ہے کہ مختلف عقائد مختلف مسالک کیوں نہیں کچھ تجسس پیدا ہوتا کہ دیکھنے پر کے کہ کون سا ٹھیک ہے کون سا غلط ہے. کہا نفسیاتی کیفیت انسان کی ایسی ہے کہ جب یہ کسی ایک مسلک کو عقیدے کو اختیار کر لیتا ہے تو پھر کلو ہندن دماغ لگائے ہم پڑے ہوں, تو ہر اس میں مگن ہو جاتا ہے کہ ہم جس مسئلے کے اوپر ہیں یہی ایک سچا ہے, باقی جیتے ہیں, اور ہارے بھی یہی سمجھتا ہے. یہ جو دماغ لگائے ہم پڑے ہوں ہے, یہ ہے بنیاد اس سارے فرقوں کے مستحکم رہنے کی, کہ یہ ٹوٹنے نہیں پاتے. اگر کبھی یہ تجسس پیدا ہو جائے نا کہ بھائی ٹھیک ہے سر دست یہ جو ہے اس پہ تو میں پابند رہتا ہوں, چلو کوئی دیکھ تو لوں, تحقیق تو کر لوں کہ یہ ٹھیک ہے یا کوئی دوسرا بھی ٹھیک ہے, کبھی یہ تجسس پیدا ہو جائے تو انسان ہو سکتا ہے انسان دیکھ لے کسی دوسرے کو بھی اور وہ زیادہ سچا ہے اس طرف آ جائے, یا یہ دیکھے کہ نہیں صاحب یہ تو فرقوں کی تفریق ان کی طرف نسبت یہ پورے کا پورا شرک ہے, تو پھر اس پہ آئے کہ نہیں صاحب بغیر فرقے کے امت واحدہ کی زندگی بسر کرنا یہ دین قیم ہے. ہو سکتا ہے کہ اس پہ پہنچ جائے انسان. پھر میں تو بھی اس پہ لے آؤں گا, یہ جو وزیر آپ کے سامنے کھڑا ہے یہ اسی راستے سے پہنچا ہوا ہے, میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں, میرا اپنا کوئی فرقہ نہیں, لیکن کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات آ نہیں سکتی تھی اس لیے آپ نے فرقہ پرویزی بھی سنا ہوگا. یہ وہ فرقہ پرویزی کا تو کائنات یہاں سے دنیا میں وجود نہیں, فرقہ پروازی ہے اور آئی ہوئی بات ہے. اصل میں اندازہ لگائیے وہ سب جن کی عمر گزر گئی یہی کہتے ہوئے کہ دین میں تفر کا شرک ہے تو وہ فرقہ پیدا کر دے گا. عزیز من کب کپا دینے والی بات ہے, یاد رکھیے فرقے کی طرف نسبت جو ہے یہ بغاوت ہے خدا کے خلاف. اگر آپ نے یا مجھ نے بھی یہ توفیق تو نہیں کہ ہم ایک ایسا معاشرہ مملکت ایسی قائم کرنے کہ جس میں فرقے کا وجود نہ ہو, دین حنیف ہو, منیبینا علیہ ہو, متقو ہو, عقیم الصلاۃ ہو, امت وعدہ ہو. اگر اتنا اقتدار اور وسط نہیں ہے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ اپنی ذات تک تو یہ کہے کہ میں اس طرف سے لگا, اتنا تو کر لیجیے عزیزان. سوال تو یہاں یہ ہوتا ہے نا, کون ہے جی آپ؟ الحمدللہ میں مسلمان ہوں. وہ نہیں, وہ کہڑے مسلمان جی؟ سنی مسلمان. وہ نہیں, گل صاف نہیں ہوئی. کہڑا سنی مسلمان؟ وہ اہل فقہ مسلمان. اہل فقہ بھائی, وہ فقہ تو چار ہے نا, وہ کہڑی فقہ کا مسلمان؟ تیری وہ فقہ ہنسی کا مسلمان. وہ ہنسی کا ہنسی بھی تو دو ہے نا, دو بندی یا بریلی پیڑا کر کے روک نہیں جا. لیکن اسی کا نے مان رکتا تو ہے انسان توحید کے اوپر, کہ دوسرا نام آتا ہے تو شرک ہوتا ہے, اور جب شرک میں آپ آ جائیں تو پھر تو ہزاروں معبود آپ کے ہوتے ہیں. پھر نہیں رکتا آدمی کسی جگہ. جب شرکی اختیار کر لیے تو پھر چل تو چل. کلو ہزن دماغ لگے ہند پڑے ہوں, یہ ہے راز اس کا, کہ تجسس تحقیق تنقید کا مادہ نہیں ابھرتا. اور عزیزہ نے من پھر میں زندگی کے آخری دن ہے, یہ چیزیں جو کہہ دینے کی ہیں اپنا ذاتی تجربہ. صرف ایک چیز ہے یہ معلوم نہیں ہے, اس کی توجہ تو نہیں کام بیان کر سکتا کہ کیسے تھی بارہ. صرف یہ ایک تحقیق اور تجسس کی بات تھی اندر میرے جو مجھے اس مقام تک لے آئی, ورنہ ٹھیک قدامت پرست گھرانے کے اندر پیدا ہوا. ہنسی المسلک متشدد شریعت پر ہنسی کے, اور طریقت میں تصوف کے اندر وحدت وجود چشتیہ خاندان کا ڈوبا ہوئے اس کے اندر. یہ تھی گھرانہ میں, یہ تھے میرے دادا علیہ الرحمہ جن کے آغوش میں یہ تعلیم و تربیت تھی. یہ ہے میری عمر کا آدھا حصہ جو اس طرح سے گزرا. یہ چیز جو تھی فطرت کی دایا فطرت کی عطا کردہ تھی, ذہن رسا بھی تھا, زبان بھی تھی, قلم بھی تھی. اس زمانے کے مناظرے جو تھے وہاں بتا رہا, ہمارا شہر جو تھا بڑا مذہبی شہر واقع ہوا تھا, تو ہر فرقہ بھی تھا, ہر مذہب بھی وہاں ہوتا تھا. عجیب قسم کا وہ شہر تھا. اور قادیان کے لیے لوگ کہا کرتے تھے یہ جدہ ہے. وہ جدہ اس لیے تھا کہ اس زمانے میں ریل قادیان نہیں جایا کرتی تھی, بتا رہا ہی ٹرمینیشن. اور ہماری تحصیلت یہ تھی کہ اسکول سے چھٹی ملی, بستے بستے ہم نے ادھر رکھے, اور گیس اسٹیشن پہ ایک ہی گاڑی آیا کرتی تھی, ہمیں پتا تھا کہاں آتی. جب بھی اس میں سے جو اترے شکل سے پتہ چل جاتا ہے کہ مر گئی. اور ہم کامن کاتبین کی طرح دائیں بائیں اسے وہاں سے جو ٹانگا یا ٹکا ملتا تھا قادیان کے لیے جس مقام سے, وہ تقریباً ایک میل کا فاصلہ ہوتا, مجبوراً ان کو پیدل چلنا پڑتا تھا. اور وہ چل رہے ہیں, ہم ساتھ لگے ہوئے ہیں. مناظر کی کیفیت یہ تھی, تاب خانہ بباعد رسید قادیان میں جا کے ہم گلفے کیا کرتے تھے. ہم نے بنائی تھی وہ انجمن جو قادیان میں جا کے گلفے کیا کرتی تھی ختم نبوت کے. یعنی مناظر شیعوں کے ساتھ مناظرہ, وہابیوں کے ساتھ مناظرہ, دوسرے مغلب کے ساتھ مناظرہ, عیسائی قاریہ کی چوری دیجیے, یہ کرتی ہے. تو اس طرح سے جو شخص ڈوبا ہوا ہو مذہب پرستی کے تشدد کے اندر, یہ پتہ نہیں میں کیا عرض کروں گا کہ تفریح کے خداون بھی یہ کہنا پڑ, اس میں سے نکل آنا. صرف ایک چیز تھی جو میں کہہ سکتا ہوں کہ کیا چیز تھی, یہ ایک تنقید کا مادہ تھا کہ جب تک میں خود مطمئن نہ ہو جاؤں میں اسے تسلیم نہیں کر سکتا. ابتدائی دور جو تھا اس میں تو بہرحال ان کا سایہ زبان پہ نہیں رہتا تھا, اندر جو تھی. لیکن ایک ہی چیز ہے یاد رکھیے, تنقید کا مادہ, تجسس کا مادہ. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے اس چیز سے تو اسے مرنے نہ دیجیے, اسے زندہ رکھیے, اجاگر کیجیے اور آگے بڑھائیے. لیکن اس کے لیے پھر آگے چل کے کوئی ایک لنگر ہونا چاہیے نا اس کشتی کے لیے. اس نے کہا ہے کلو ہل دن دماغ لگائے ہی پڑے ہوں, جو بھی ان کے پاس ہے اس پہ وہ مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اب اس کے پاس یہ ہے, اس کے پاس یہ ہے, اس کے پاس یہ ہے, یہ معلوم کیسے ہو کہ ان میں سے کون سی چیز سچی ہے اور کون سی غلط ہے؟ ہر ایک تو اپنے آپ کو سچا کہتا ہے. مناظروں سے یہ ہزار برس کے بعد طے نہیں ہو سکتا. دیوان امام مناظروں سے یہ طے نہیں ہو سکتا کہ رمضان میں آٹھ ترازیاں پڑھنی ہیں یا بیس پڑھنی ہیں, گنتی کا حساب ہے. وہ کیوں نہیں طے ہوتا؟ ان میں ہندو دماغ لگائے, بڑا اہم ہے دماغ لگائے ہند پڑے ہند جو بھی ہے اس پہ مگن. پہلی شرط یہ ہے عزیزان من کہ اس میں مگن نہ رہے. قرآن ساری دنیا کو چیلنج دیتا ہے, ہاتھ برہانا کون ان کو تم سادت نہیں سچے ہو اپنے دعوے میں, دلیل لاؤ, میں بھی دلیل پیش کروں گا. یہ ہے عزیزان من, یہ استعمال ادے ہوں کھڑے ہوں سے نکلنے کی بات. پھر کون سی چیز ہے آپ کے پاس اس کو دلیل آپ کہیں گے؟ یہ برہان ربی جسے آپ کہتے ہیں, یعنی اس کے لیے انسانوں کے پاس جو کچھ ہے وہ تو معیار نہیں ہو سکتا. وہ تو ہر انسان اپنے آپ کو وہ کہتا ہے کہ یہی سچا ہے. انسانوں سے باہر کوئی چیز ہونا چاہیے نا, آبجیکٹو اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے, خارجی معیار کوئی ہونا چاہیے جس سے سارے جا کے اپنے اپنے مسئلے کو کرتے ہیں. بازار میں دکانداروں کے لیے جو بانٹ ہوتے ہیں بٹے جنس ہیں, ان میں جو فرق پڑتا ہے آتا ہے وہ انسپیکٹر, وہ آ کے کہتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے, یہ چھوٹا ہے, یہ جھوٹا ہے, کیسے ثابت کرتا ہے؟ اس کے پاس ایک اسٹینڈرڈ گیٹ ہوتا ہے, وہ دکانداروں کے بچوں میں سے نہیں ہوتا, خارج میں ہوتا ہے. وہ اس کے ساتھ تول تول کے ایک ایک بچے کو بتا دیتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. یہ وہی کی ضرورت اس لیے ہے کہ انسانی فکر کی جو شے پیدا کی ہوئی ہوگی وہ جو اس فکر کا خالق ہوگا یا جو اسے مانے گا وہ اسی کو سچا مانے گا, اور جذباتی چیز ہوگی تنقید نہیں کرے گا. ایک اسٹینڈرڈ خارجی آؤٹ سائڈ ہونا چاہیے. یہ جو آبجیکٹو اسٹینڈرڈ ہے ذہی کی خصوصیت یہ ہے, ما یمت کو انے رہا گا, یہ رسول کی فکر کی تخلیق نہیں ہے, منزل من اللہ ہے. یہ ہے ایک اسٹینڈرڈ دیا. پھر کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سچ اور جھوٹ کے جانچنے ماپنے پرکھنے کا معیار جو ہے وہ اپنا اپنا مسلک نہ رکھا جائے, قرآن کو رکھا جائے. جو دھرم کانٹا ہے سچ بولتا ہے, آگے پرکھ لیا جائے. جو اس کے مطابق صحیح نکلتا ہے اسے سچا مانا جائے, جو اس کے خلاف جاتا ہے اسے غلط کرا دیا جائے. اور کیونکہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مجھ میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے, یہ دو متضاد چیزوں کو سچا قرار نہیں دے. جسے یہ سچا قرار دے گا وہ واحد ہو جائے گا, اور جو اس کے پیرا ہو جائیں گے امت واحدہ بن جائے. لیکن جب تک مجرمین میں سے ہم رہیں گے اس طرف آ ہی نہیں سکتے, صرف ہم سو ہی نہیں سکتے. تو یہی کا نعمان ذالک الدین القیم, امت واحدہ, ایک امت جس میں کوئی تفرقہ نہیں, ایک نظریہ زندگی یا نظریات زندگی خدا سے مقرر کردہ جن میں کوئی تفریق اور تفرقہ نہیں, اختلاف نہیں, کوئی فرقہ نہیں, کوئی الگ الگ قوانین نہیں, ایک مملکت خداوندی, اس کے اندر ایک ہی خدا کا قانون, تمام وہاں کے رہنے والے جنہوں نے اس مملکت کو مملکت تسلیم کیا ہے اس قانون کے ماننے والے, اتباع کرنے والے, ایک امت, امت واحدہ. ذالک الدین القیم, اختلاف نہیں عزیزان من کائناتی قانون کے اندر. بڑی چیز جو قرآن نے کہی ہے سورہ ملک 29 میں بارے میں 67 سورت, بڑی اہم, تبارک اللہ کی جگہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, کس طرح سے جناب حضرت آتا ہوا چلا آ رہا ہے. اس میں ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. بڑا کیا جاؤ, خدا کی تخلیق جو ہے جس میں خدا کا قانون کار فرما ہے جاؤ اور اس میں دیکھو. اختلاف تو ایک طرف, تفاوت بھی تمہیں نہیں کہیں نظر آئے گا, وہ تو بہن نظر آتا ہے, تفاوت ہوتا ہے ملتی جلتی ہوئی چیز وہ ذرا اچھا اس میں تھوڑا سا فرق. ماں ترافی خلق رحمان من تفاوت, وہ کہا یہ بات نہیں کہ ہم نے کہہ دیا تم نے مان دیا, جو نہیں اس کا طریقہ, طریقہ اس کا یہ ہے فرض اندا سرا اپنی نگاہ کے چندے کو کاشانہ چشم سے باہر نکال کے پھینکو اس سزا میں. نگاہ سے کہو کہ جاؤ دیکھو بھالو پرکھو ایک ایک چیز کو. ہاں حل کرام ان فتون, اور اس سے پوچھو کہ کہیں تمہیں کوئی سلبت بھی نظر آئی ہے اس کے اندر, اختلاف تو ہوئی چیز ہے, کہیں اس میں سلبت بھی نظر آئی ہے, یا تم نے ایسا بھیجا نگاہ کو باہر پلٹ کے آئی ہو. کہا ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ نگاہ کو یہ دیتا تم نے, ہو سکتا ہے کہیں غلطی لگ گئی ہو, تم مر گئے کچرا کر رہا تھا پھر بھیجو اس کو. دیکھا سچے کی ضرورت اتنی ہوتی, پھر بھیجو اس کو, کرو چند دوبارہ بھیجو اس کو. یعن کلب الی کل بسر خاصیم واہ واہ حسین, بار بار بھیجو ہزار بار بھیجو, نگاہ تھک جائے گی, کائنات میں کوئی اختلاف نہ واماندہ اور نرماندہ نگاہ واپس آ جائے گی تھکی ہوئی, لیکن اس میں کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا. ذالک الدین القیم, یہ عزیز نمن دین القیم جو قرآن نے دیا تھا, یہ آئے گا تو آپ اس کو اسلام کہہ سکیں گے. یہ نہیں ہے اگر تفرقہ ہے, اختلاف ہے, فتور ہے, تفاوت ہے, اسلام نہیں, شرک ہے, عزیز نمن کھلا ہوا شرک. سورہ الروم کی آیت 32 تک ہم آ گئے, 33 آئندہ دیں گے, دو تین